بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، اب آپ سماعت فرمائیں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی وہ تقریر جو آپ نے سن 1977 عیسوی کو ٹورنٹو کینیڈا میں فرمائی تھی.
لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی زندگی کا مقصد بندگی ہے، یعنی اللہ کی صحیح معرفت اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اور آخرت کے لیے کوشش اور اللہ کو راضی کرنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے طریقے پر چل کر اللہ کا قرب حاصل کرنا اصل مقصد یہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب وسائل ہیں. مقصد اور ذریعے کا فرق آپ سمجھتے ہیں، مینس اینڈ اینڈس. تو یہ سب مینس میں داخل ہے، ذرائع میں داخل ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے مشکلات کو دور کرنا، اس کے لیے مناسب فضا اور ماحول پیدا کرنا، اس کے لیے قوت نافذہ، اسے کہتے ہیں آج کل قوت تنفیذ، حاصل کرنا تاکہ اللہ کے حکموں پر عمل آسان ہو جائے اور کوئی مجبوری کی شکایت نہ کر سکے اور کوئی دوسری طاقت اور کوئی دوسرا اقتدار اس میں خلل اندازی نہ کر سکے یا اس کے مقابل کوئی دوسری متوازی دعوت نہ دے سکے، جس کو قرآن شریف نے اپنے بلیغ انداز اپنے معجزانہ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ کشمکش جاتی رہے، یعنی دو طاقتوں کی جو آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، کلیش ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے، وہ جاتا رہے، جس کی وجہ سے لوگ خامخواہ انتشار میں پڑے، کنفیوزڈ ہوں، کوئی کہے ادھر چلو، کوئی کہے ادھر چلو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ إِلَّا، اور طاعت، اطاعت و فرما برداری صرف اللہ کی ہو. اسی کے لیے دعوت کا کام ہے، اسی کے لیے امر معروف نہیں عن المنکر ہے، اسی کے لیے اگر ضرورت ہو اور وقت آئے اور شرائط پورے ہوں تو جہاد ہے، اسی کے لیے اسلام کو ایسی طاقت مہیا کرنا اور اس کو اقتدار پر لانا ہے کہ کمزور لوگوں کو بھی خدا کے بتائے ہوئے راستے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ایسا مشکل نہ ہو جائے کہ وہ کہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور یہ تو ہماری طاقت سے باہر. لیکن سب کا مقصد ہے اللہ کی بندگی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کے بارے میں ذہن کو پورے طور پر صاف کر لینا چاہیے. میں نے یہاں مغرب میں، یورپ میں اور امریکہ میں اور اپنے پڑھے لکھے حلقے میں اچھا خاصا اس میں الجھاؤ پایا ذہن کے اندر کہ وہ ذرائع اور مقاصد کے درمیان فرق نہیں کرنے پاتے. مقصد تو صرف یہ ہے کہ اللہ کی بندگی ہو اور اللہ کو راضی کیا جائے، اور جس اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں زندگی دی ہے اور طاقتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، وسائل دیے ہیں، ان کو ہم استعمال کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، زندگی کا مقصد پورا ہو، اور تاکہ آخرت میں اللہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور ہم اس کے سامنے سرخرو ہوں اور جنت میں ہمیں اونچے سے اونچا مقام حاصل ہو. یہ اصل مقصد ہے. یہ مقصد اگر کہیں پورا ہو رہا ہے تو بہت مبارک، اگر یہ مقصد خاص اپنے وطن میں پورا نہیں ہو رہا ہے جہاں آدمی پیدا ہوا ہے اور اس کے ذرے ذرے سے اس کو محبت ہے اور جہاں کا کانٹا بھی انسان کو پھول سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. خار وطن سنبل و ریحاں خوشتر کسی نے کہا ہے کہ وطن کا کانٹا وطن کا خار بھی سنبل و ریحاں وہ بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے معطر پھولوں سے بھی زیادہ محبوب اور خوشنما ہوتا ہے. اور جس کی خاک بھی کیمیا ہوتی ہے, مٹی بھی اس کی ایک سیر سمجھی جاتی ہے, آدمی اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے. ایسا وطن جہاں الفت کے اور انس کے تمام ذرائع موجود ہیں, والدین موجود ہیں, بھائی بہن موجود ہیں, خاندان کنبہ موجود ہے, اولاد موجود ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمر. اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے معلوفات جمع کر دیے ہیں. وطن کی وجہ سے مانوس اور محبوب نہیں ہوتا. شہر شہر سب برابر, مٹی مٹی سب برابر. میں دیکھتا آیا ہوں, مجھے نہ آسمان میں کوئی فرق نظر آیا نہ زمین میں کوئی فرق نظر آیا. کہیں نہیں دیکھا میں نے کہ وہاں کی مٹی سونا ہو اور دوسری جگہ کی مٹی خاک ہو. کہیں نہیں دیکھا میں نے کہ وہاں آسمان بہت قریب ہو, سر سے لگ رہا ہو شامیانے کی طرح, اور کہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں, کہیں پانی کی نہریں بہ رہی ہوں. مجھے سب زمین ایک طرح کی لگی اور سارا آسمان ایک رنگ کا نظر آیا. وطن اور مسافرت میں جو فرق ہے وہ ان مالوفات کی وجہ سے ہے. وطن مجموعہ ہے مالوفات کا, یعنی جن سے آدمی کے دل کو لگاؤ ہوتا ہے, افیکشن, اور اس کے دل کو ایک تعلق وابستگی ہوتی ہے, وہ چیزیں وہاں زیادہ جمع ہیں اور سب جمع ہیں. عشایت میں اللہ تعالیٰ نے طبعی اور شرعی اور فطرت سلیم جن چیزوں کو لگاؤ رکھتی ہے ان سب کو جمع کر دیا ہے اس آیت میں. قل ان کان آباؤکم, ماں باپ, و ابناؤکم, اولاد, و ازواجکم, تمہاری بیویاں, و عشیرتکم, تمہارا کنبہ اور خاندان, و اموال اقترفتموها, اور مال جو تم نے کمائے ہیں, و مساکن ترضونها, اور رہنے کی جگہ جن کو جو تمہیں پسند ہے, چاہے جھوپڑا ہی ہو. اب میں یہاں امریکہ میں آیا ہوں اور میں نے مینہٹن بھی دیکھا اور شکاگو بھی دیکھا, مجھے اپنا جھوپڑا یاد آ رہا ہے. سچی بات یہ ہے, آپ بھی دعا کیجئے, میں بھی دعا کرتا ہوں. مسجد بیٹھے ہیں, جمعہ کا آخری وقت ہے, اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ وہاں پہنچا دے. اب کوئی کہے کہ میاں تمہیں اپنا جھوپڑا کیوں یاد آ رہا ہے, اتنے شاندار شہر اور تمہارے جھوپڑے کو ہم نے بھی دیکھا ہے, وہاں کیا رکھا ہے؟ خاک اڑتی ہے, غریبوں کی جگہ, میرے کچہرے لوگ وہاں ہر وقت آتے ہیں, نہ موٹر نہ کار نہ کچھ, اور تم کو وہ رائے بریلی کا وہ ٹوٹا پھوٹا مکان یاد آ رہا ہے, اور تمہیں ندوہ یاد آ رہا ہے, اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر حرمین شریفین یاد آتے ہیں. حالانکہ وہاں وہ ترقیاں نہیں ہیں, اللہ ان کو ان ترقیوں سے محفوظ بھی رکھے. تو مغربی تمدن سے تو وہ اصل میں یہ چیزیں کچھ سے تعلق نہیں رکھتی, بڑی بڑی عمارتوں سے, اور یہ تو دل کا لگاؤ ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید میں سب جمع کر دیا ہے. وہ جتنی چیزیں یعنی فطری طور پر آدمیوں کو محبوب ہوتی ہیں وہ ساری وطن میں موجود ہوتی ہیں. ابھی سب چیزیں وطن, لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ اگر وطن میں خدا کی بندگی نہ ہو سکے اور خدا کے احکام پر نہ چل سکے تو اس وطن کو دور سے سلام کرنا چاہیے, بھائی خدا حافظ, پھر قیامت میں ملیں گے, ہم تم نہیں رہ سکتے. حد یہ ہے کہ مکے کی سرزمین اول تو قدرتی طور پر اس کے اندر ایسی محبوبیت اللہ تعالیٰ نے ایسی دلاویزی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ علی ابراہیم علیہ السلام کی دعا وجل افضت من الناس تحوی الیہم, اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچتا ہے ویسے کھینچے. ایک تو اس میں محبوبیت, پھر اس میں حرم شریف, اور اس میں بیت اللہ, اور اس میں زمزم, اور اس صفا اور مروہ, اور اس کے پاس منا و عرفات. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں اللہ کی بندگی مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہی تو کہا حبشے چلے جاؤ. یہ کاہے کے لیے کہا؟ یہ دین پر قائم رہنے کے لیے کہا کہ یہاں دین پر قائم رہنا مشکل ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتے، زبردستی ان کا سر بتوں کے سامنے جھکایا جاتا ہے اور زبردستی ان کے سامنے خدا کو برا بلا کہا جاتا ہے، توہین کی جاتی ہے، زبردستی ان سے کفر کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کہہ دیا کہ حبشے چلے۔ دو مرتبہ حبشے کو ہجرت ہوئی اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ کو ہجرت کا حکم ہوا کہ چھوڑ دو مکہ اور مدینے چلے جاؤ۔ تو مکہ جیسا شہر اگر چھوڑا جا سکتا ہے اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، تو پھر کسی اور شہر کا کیا، کس شمار قطار میں ہے دنیا کے شہر، چاہے وہ دنیا میں وہ نیو یارک ہو، لندن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ٹورنٹو، مونٹریال ہو، کوئی جگہ بھی ہو، دلی ہو، لکھنؤ ہو، کوفہ ہو، بصرہ ہو، بغداد ہو، قرطبہ ہو، اور قاہرہ ہو، دمشق، کچھ ہو، تو اصل مقصد یہ ہے کہ جہاں اللہ کے دین پر عمل کیا جا سکے وہ جگہ محبوب ہے اور وہ جگہ رہنے کی ہے، اور جہاں نہ ہو پھر چاہے وہاں چاہے آسمان سے برکتیں برستی ہوں اور وہاں سے وہاں ہن برستا ہو، جیسے اس ملک میں برس رہا ہے، خدا جانے کب تک برستا رہے گا، لیکن ابھی تو برس ہی رہا ہے، چاہے ہن برستا ہو اور چاہے سونا، وہاں کی زمین سونا اگلتی ہو، اور چاہے وہاں کی مٹی ہاتھ لگاتے ہی وہ کیمیا بن جاتی ہو، تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں اور اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہاں پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اب مجھے کہنا یہ ہے کہ میں یہاں آیا، میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھا، اس میں یونائیٹڈ اسٹیٹس میں، شمالی امریکہ میں، بہت سے بڑے بڑے شہر دیکھ چکا ہوں، کہیں ایک دن، کہیں دو دن، کہیں چار دن، اور تھوڑے سے شہر باقی بھی ہیں۔ اب آپ کینیڈا میں بھی آیا ہوں، تو ایک طرف تو میرا دل خوش ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ ہر ملک کے مسلمان یہاں موجود ہیں اور عرب بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اس سے دل خوش ہوتا ہے، قدرتی بات ہے، آدمی کو اپنے ہم جنس، ہم مذہب ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف میں ڈرتا ہوں کہ آپ یہاں کیا اسلامی زندگی گزارنے کے، پورے طور پر آپ کو اسلامی زندگی گزارنے کا موقع ہے، اور کیا آپ کی آئندہ نسلیں اسلام پر قائم رہیں گی، رہ سکیں گی یا نہیں، اور کیا آپ کے اندر جو اسلام کا جذبہ تھا وہ ایسے ہی روشن رہے گا، فروزاں رہے گا یا سرد ہو جائے گا، یہ بات بہت سوچنے کی ہے۔ یہاں اکثر بھائی ہمارے، آپ برا نہ مانیے گا، اکثر بھائی یہاں مادی اغراض سے آئے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے کہہ بھی دیا کہ صاحب ہم تو یہاں کھانے کمانے کے لیے آئے ہیں، تو اکثر بھائی، یہ کوئی حرام بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں خالص غیر اسلامی زندگی ہو اور جہاں مادیت ہی مادیت ہو، غفلت ہی غفلت ہو، وہاں جانا تو خیر اس میں کہا ہی نہیں، لیکن وہاں رہ جانا اور فیصلہ کر لینا کہ یہیں رہیں گے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ اس میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ آپ یہاں اسلامی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے منشا کے مطابق گزار سکتے ہیں، اور دعوت میں، دعوت کے کام میں آپ مشغول ہیں، اور یہاں آپ کے رہنے سے فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کا خود دل گواہی دے، کسی کہنے سننے سے نہیں، آپ کا دل گواہی دے کہ واقعی آپ کو جتنا وقت نکالنا چاہیے آپ وقت نکال رہے ہیں، آپ اپنے ایمان کو ہی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسروں کی تک ایمان پہنچانے، ایمان کی دعوت پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور بقدر ضرورت آپ یہاں معاشی جدوجہد میں مشغول ہیں، کوئی مشغلہ بھی آپ نے تلاش کیا اس کے بغیر تو یہاں رہ نہیں سکتے، تو ٹھیک ہے، پھر تو میں بھی کہوں گا کہ آپ کا رہنا مبارک ہے، اور شاید آپ کے ذریعے سے اللہ یہاں ہدایت عام کرے اور اسلام کا کی روشنی پھیلائے، اور یہ خطہ کبھی اسلام کی دولت سے، اسلام کی سعادت سے ہمکنار ہو جائے، کوئی تعجب کی بات نہیں، مسلمان خاص طور پر عرب سوداگر جزائر شرق الہند میں پہنچے، انڈونیشیا پہنچے، اور ادھر بحرین کے جزیروں میں پہنچے، جزیرے کے جزیرے مسلمان ہو گئے، اور وہاں کھلی ہوئی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ آپ تحقیق کیجیے، کتابیں دیکھیے گا تاریخ کی، تو معلوم ہوگا کہ زیادہ تر عرب تاجروں سے اسلام پھیلا یا پھر صوفیاء کرام کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے ہندوستان میں بھی سندھ وغیرہ میں جو آج تک اسلام کے نشانات ہیں وہ عربوں کی وجہ سے ہیں، یا جو اکثریت کے حصے ہیں ہندوستان میں مثلا کشمیر ہے جہاں کھلی ہوئی اکثریت ہے مسلمانوں کی 80%، 90% قریب، وہ صرف صوفیاء کرام کی شرمندہ احسان. بنگال میں اکثریت ہے مسلمانوں کی اور مشرقی بنگال میں خاص طور پر تو صوفیاء کرام، وہاں نہ کوئی اسلامی فوج گئی اور نہ وہاں اسلامی حکومت کوئی مستحکم قائم ہوئی. تو اگر آپ نے آپ کے رہنے سے ایک بات، آپ کا ایمان محفوظ رہے گا اس کا اطمینان، آپ کے آئندہ نسل کا بھی ایمان محفوظ رہے گا اس کا انتظام آپ نے کر لیا ہے اور اطمینان اس کا کر لیا ہے، اور آپ یہاں رہ کر دعوت کا کام کرتے ہیں اور ایسی اسلامی زندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے کشش رکھتی ہے اور دوسروں کو اسلام کی طرف کھینچے، تو آپ کے یہاں رہنے کا جواز ہے، اور جواز ہی نہیں بلکہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے اور جہاد ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ آپ یہاں صرف کھانے کمانے کے لیے ہیں، میں آپ سے عملی بات کر رہا ہوں، وہ علمی تقریر یا کوئی نقطوں کی بات، یہ پھر کبھی سنیے گا کوئی بڑا عالم آئے گا تو یہاں کچھ چند دن میرے گزرے ہیں تو اس کی روشنی میں آپ سے بات کرتا ہوں، بالکل روزمرہ کی زندگی کی بات، کہ اگر یہ نہیں ہے وہ آپ صرف کھانے کمانے کے لیے وہاں سے آئے ہیں، اور اگرچہ یہ بھی ایک بڑی ہمارے نزدیک یہ اسلامی تعلیم کے منافی ہے کہ آدمی کھانے کمانے کے لیے کہیں جائے اور اس کے لیے اتنا لمبا سفر کرے کھانے کمانے کے لیے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ایک صاحب تھے جو دلی چھوڑ کر جانا چاہتے تھے کلکتے، بہت ان کو روکا، وہاں ایک شاعر تھے، یہ بہت مذہبی آدمی نہیں تھے، بہت ان کو روکا کہ میاں کہاں جاتے ہو، یہ پڑھے رہو، ہم بھی پڑھے ہیں، تم بھی پڑھے رہو. ایک آدھ مرتبہ کہنے سے رک گئے، اس وقت پھر ایک مرتبہ وہ تیار ہو کر آئے کہنے کہ مرزا صاحب اب تو روکا نہیں جاتا ہے، تکلیف نہیں اٹھائی جاتی، اب تو ہم جا رہے ہیں، کوئی بات اگر کہا سنا معاف کیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور کوئی کام ہو تو فرما دیجیے. کہنے میں ایک کام ہے کیا، ان کا کلکتے جا رہے تھے بےچارے، یا حیدرآباد جایا کرتے تو وہاں کے خدا کو سلام کہہ دیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ مرزا صاحب، اب بہرحال مسلمان ہیں، کیا یہاں کا خدا کوئی اور ہے؟ وہاں خدا ان کا، اگر یہاں اور وہاں کا خدا ایک ہوتا تو آپ وہاں کیوں جاتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا خدا زیادہ رزاق ہے، وہ رزاق ہے، اور یہاں کا خدا معاذ اللہ نقص نہیں پہنچاتا. بھائی صاف صاف باتیں آپ سے، ایسے کم پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، اس میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں، آپ کی زندگی مفید ہے اسلام کے لیے، اور آپ کا رہنا یہاں اسلام کے لیے راستہ کھولتا ہے، اور آپ کو یہ پہلی بات یہ بھی اطمینان ہے کہ آپ کا بھی ایمان محفوظ اور آپ کے بچوں کا بھی ایمان محفوظ، تو میں آپ فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ کا رہنا جائز ہے، اور جائز ہی نہیں بلکہ یہ ایک عبادت ہو. اور اگر دونوں باتیں نہیں، یعنی اپنے ایمان کی طرف سے بھی اطمینان نہیں، اپنے بچوں کے ایمان کی طرف سے، آئندہ نسلوں کی طرف سے بالکل اطمینان نہیں، اور آپ صرف کھانے کمانے میں مشغول ہیں، اور فیصلہ کر لیا آپ نے یہاں کی وہ جو نیشنلٹی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے یہاں کا مجھے معلوم نہیں، وہ آپ لے لیا ہے، اور وہ آپ نے یہ رہنے کا فیصلہ کر لیا اور مکان بنا لیے، بھائی مجھے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے اس میں، مجھے تو اس سے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کس حال میں موت آئے، اور کس طرح ہم دنیا سے رخصت ہوں، اور خدا ہم سے پوچھے، دیکھیے قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اس سے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے. وہ میں آپ پر پورے طور پر اپلائی نہیں کرتا، یہ نہ سمجھے میں فتویٰ دے رہا ہوں، مگر میں آیت پڑھ کر سناتا ہوں. الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا ولم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مآبهم جہنم ساعت مصیر. شاید آیا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ جن لوگوں کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی کہ وہ اپنے نفسوں کے معاملے میں، اپنے نفسوں کے بارے میں بہت ناانصافی کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی جان پر بہت ستم کیا تھا، اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی. قالوا فیما کنتم، ان سے کہا کہ اللہ کے بندو، کہ کس حال میں تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو؟ نہیں ایمان تمہارے دل میں، نہ کلمہ تمہاری زبان پر، نہ سجدے کا نشان تمہاری پیشانی پر. نشان ہونا ضروری نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ سجدے کا نور نہیں تمہارے چہروں میں، عقائد تمہارے درست نہیں، تمہارا تم معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا معبود خدا نہیں بلکہ دولت، تمہارا معبود خدا نہیں بلکہ عزت، تمہارا معبود خدا نہیں بلکہ محض نفس تھا. تو تم کس حال میں مر رہے ہو، کہاں مر رہے ہو؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، انہوں نے بڑی اس سے کہا لجاجت سے، ہم ملک میں بڑے کمزور تھے، ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا تھا، ملک کا ماحول بہت خراب تھا. یہ کہا انہوں نے، گویا دوسری زبان میں صاحب ملک کا ماحول بہت خراب تھا، ہم وہاں کچھ کر نہیں سکتے تھے. قالوا ولم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، انہوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے. یہ اپنے وطنوں میں جنہوں نے جان دی غلط ماحول، ان سے کہا جائے گا، نہ کہ وہ جو وطن چھوڑ کر، یعنی اپنا اسلامی وطن چھوڑ کر آئے ہیں، بھائی صرف کھانے کمانے کے لیے یہاں آنا، یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا. اس سے مجھے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہوگا کیا خدا کو جواب دے گا کہ کھانے کمانے کے لیے وہاں گئے تھے، بس صرف پیٹ بھرنے کے لیے. وہاں 500 اور 1000 ملتے تھے، وہاں 8000 ملتے تھے، وہاں $300 ملتے تھے، $500 ملتے، $1000 ملتے تھے، جس کے ہمارے ہندوستانی سکے سے 8000 روپے ہوتے ہیں، پاکستانی کو زیادہ ہی ہوتے ہوں گے. تو میں اس کے لیے گئے تھے کہ وہاں 1000 ملتا تھا، یہاں 8000 ملتے ہیں، 10000 ملتے ہیں. یہ تو کوئی اسلامی جواب نہیں، اور یہ کسی مسلمان کی شان نہیں. ہاں اگر آپ یہاں رہتے ہیں اور آپ نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ آپ کے ایمان پر ذرا بھی آنچ نہیں آئے، جس طریقے پر بھی ماحول بنایا آپ نے، آپ دعوت تبلیغ کے کام میں شریک ہیں، آپ کوئی اور اسلامی تنظیم ہے اس میں آپ شریک ہیں، آپ نے کوئی ایسا حلقہ بنا رکھا ہے جس میں دینی باتیں، دینی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور تذکیر ہوتی ہے، یعنی یاد دلایا جاتا ہے، آخرت کو یاد دلایا جاتا ہے، موت کو یاد دلایا جاتا ہے، مسلمان کے مقصد کو یاد. اور آپ یہاں غیر مسلموں کے سامنے ایسی زندگی پیش کر رہے ہیں جس میں چارم ہے، جس میں کشش ہے، جو کھینچتی ہے. اور آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر لیا ہے. دیکھیے یہ بہت ضروری بات ہے، قیامت کے دن بچوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسے اس حالت میں آئے کہ نہ ہمارا نام جانتے ہو، نہ ہمارے رسول کا نام جانتے ہو، نہ نماز کو جانتے ہو. وہ کہیں گے کہ ربنا انا اتانا سادتنا وکبرانا فاضلونا سبیلا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، ان جس راستے پر لگایا اسی راستے پر ہم لگ گئے، انہوں نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا. اور قرآن شریف میں آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں بچاؤ اپنی جانوں کو، اپنے بچوں کو آگ سے. اگر آپ نے اپنے بچوں کا انتظام کیا ہے، وہ بے شک اسکول جاتے ہیں، جبری تعلیم ہوگی یہاں، کمپلسری ایجوکیشن جو کچھ بھی ہو یہاں قانون، لیکن آپ نے ایک وقت رکھا ہے کہ ان کو آپ عقائد، اسلامی عقائد سکھاتے ہیں، خاص طور پر توحید اور رسالت اور آخرت کا عقیدہ، اس کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. نماز سکھاتے ہیں، نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، اور ان کو یہ بتاتے ہیں تم مسلمان کے بچے ہو، تمہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار تم اسلام کے علاوہ اور کسی اور راستے میں مرنا حرام ہے، کفر ہے. اس سے تو مر جائے بچہ، پیدا ہونے کے بعد مر جائے اور ماں باپ 2 دن 4 دن اس کو رو کر کے اور چھٹی کریں، رو لیں اس کو، یہ 1000 درجے اچھا ہے. حضرت خضر نے ایک بچے کا گلا گھونٹ دیا تھا اور کہا تھا یہ فتنہ ہوگا اپنے والدین کے لیے. تو بچہ ہو مسلمان کا اور مسلمان نہ ہو، یہ ہرگز اس کا تصور کرنے سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. تمہاری صاف صاف آج کی بس یہی میری بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے ایمان کے بچانے کا انتظام کیا ہے، جس طرح آپ تبلیغی کام میں شریک ہیں، آپ وہ ایم ایس اے کے کسی کام میں شریک ہیں جس کے سلسلے میں بھی آیا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ مسلمان 2300 کی تعداد میں، 2300 کی تعداد میں وہاں لومنگٹن میں جمع ہوئے، نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، کھانا ساتھ کھاتے تھے، وہاں ان کے سامنے تقریریں ہوئیں، قرآن شریف کا میں نے درس بھی دیا، دور دور سے آئے اپنا خرچ کر کے. یہ بھی ایک کوشش ہے، اسلام کے لیے بھی ایک کوشش ہے، اور بڑی قابل شکریہ. یا آپ نے اور کوئی ایسا انتظام کر لیا ہے چھوٹے پیمانے پر اپنے محلے محلے بستی میں جہاں آپ رہتے ہیں، اور بچوں کی تعلیم کا آپ نے انتظام کیا ہے کہ بچے اسلام سے واقف ہوں، اور تھوڑا سا وقت آپ یہاں اسلامی ماحول پیدا کرنے میں دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ رہیے، اور شاید اللہ نے آپ کو اسی لیے یہاں بھیجا ہے. لیکن اگر بھائی یہ نہیں، صرف کھانے کمانے اور پیٹ کی سیوا کرنے کے لیے آئے کہ بھائی وہاں کم ملتا تھا یہاں زیادہ ملتا ہے، اس کو میں نہیں مان سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کیسے کام کے لوگ، خاص طور میں ان عرب نوجوانوں سے کہتا ہوں، اقول للشباب العرب، هؤلاء إذا بقوا في بلادهم يخدمون بلادهم بثقافتهم بتجاربهم بعلومهم التكنولوجية وبدراساتهم الجديدة، وخدموا بلادهم بما حصلوا عليه من تجارب ومن دراسات، كان ذلك خير لهذه البلاد. ولكن هنالك موجات عاتية، صب الماء من البلاد العربية العزيزة إلى هذه البلاد. كل يوم هناك أفواج، فوج يأتي إلى هذه البلاد. لماذا؟ ليختلف من هذا البحر المادي وللتكاثر وليكون نصيبه من المال ومن الراتب أكثر. فأصبحت هذه البلاد مجردة من خيرة الشباب ومن خيرة الطاقات ومن السواعد القوية ومن العقول النيرة ومن الثقافات العالية، كما تتجرد الشجرة أيام الخريف من الأوراق والثمار. هكذا هذه البلاد في كل يوم تتجرد، تحرم خيرة شباب أفلاذ كبيرها. هذه قضية تحتاج إلى تفكير، هذه قضية تحتاج إلى دراسة. ليش لا نأخذ القضية على علاتها، على ما هي عليها تقليديا؟ لا، يجب أن ندرس لأنه نفكر في هذه القضية. تو یہ جو اس وقت لہریں چلی آ رہی ہیں وہاں سے ایک برابر جیسے ایک جوار بھاٹا ہوتا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان سے ایشیائی ممالک سے ادھر عرب ملکوں سے برابر ذہین نوجوان اچھے جو صلاحیت والے افراد ہیں وہ سب ان ملکوں کا رخ کر رہے ہیں تاکہ خوب اپنا دامن بھر لیں، جھولی بھر لیں. اب ان ملکوں کیا ہوگا اگر سب اچھے ذہین لوگ سب چلے جائیں؟ سعودی عرب جاتے ہیں، خلیج کی امارات میں جاتے ہیں، مجھے بہت واسطہ پڑتا ہے، لے کے وہاں کئی کمیٹیوں کا ممبر ہوں، لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، غلط یا صحیح کہ میرے تعلقات ہیں، میرے پاس خط آتے ہیں، سفارش کر دیجئے، کوئی تصدیق نامہ دے دیجئے اور کوئی کوشش کر دیجئے. انجینئر ہے تو وہ سعودی عرب جانا چاہتا ہے، ڈاکٹر ہے سعودی عرب جانا چاہتا ہے، کوئی اور وہ ایکسپرٹ ہے تو سعودی عرب جانا چاہتا ہے، اور اگر ہمت زیادہ ہے تو امریکہ جانا چاہتا ہے. تو بھائی ان ملکوں کیا حشر ہوگا؟ ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے، آپ کے ملک آپ کی خدمت کے زیادہ مستحق ہیں. تو یہاں میں ان لوگوں کا رہنا صحیح سمجھتا ہوں جو اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام کر چکے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر چکے ہیں، جن کا یہاں رہنا یہاں کے غیر مسلم آبادی کے لیے مفید ہے، خواہ دعوت کے راستے سے، خواہ عملی زندگی کا نمونہ دکھانے کے ذریعے. اور باقی جو صرف کھانے کمانے کے لیے آئے ہیں، جھولی بھرنے کے لیے آئے ہیں اور محض اپنے ہم چشموں میں عزت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، بھائی کیا تنخواہ ہے ان کا؟ کہ ہمیں تو $1,000 ملتے ہیں. ان کا کہ ہم $2,000 ملتے ہیں، واہ واہ واہ، لوگوں کے منہ میں پانی بھر آتا ہے کہ سبحان اللہ، ہم بھی ذرا سا بی اے کر لیں، ادھر سے ہم بھی ڈپلوما حاصل کر لیں انجینئرنگ کا کچھ، ہم بھی چلیں گے وہیں. ان ملکوں میں کیا ہوگا؟ کون وہاں تبلیغ کرے گا؟ کون وہاں غیر اسلامی اثرات کا مقابلہ کرے گا؟ ہم مولوی لوگ رہ جائیں گے، بوڑھے بوڑھے خالی. یہ بات سوچنے کی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہاں ہیں اور آپ فیصلہ کر کے آئیں تو پھر ایک ہی بات ہے کہ اس کو آپ جائز بنائیے، اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام دونوں کی طرف سے اطمینان کر لیجیے، اور اپنی زندگی کو مفید بنائیے، متعدی بنائیے اپنے اثرات کو. یہاں کی غیر مسلم آبادی وہ اسلام کی طرف وہ مائل ہو اور اسلام قبول کرے، تب تو آپ کا رہنا سر آنکھوں پر اور بہت مبارک. اور اگر یہ نہیں ہے تو بھائی مسئلہ بہت مشکل ہے. وہ ابھی ہمارے ایک عزیز مدثر حسین ہیں بوسٹن میں، انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیلی فون آیا کہ بھائی فلاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور پچھلے سال انہوں نے حج کیا تھا، یہ بھی شاید ساتھ تھے، آئیے ذرا ان کی آخری جو رسوم جسے کہتے ہیں ریچولس وغیرہ وہ ادا کر دیجئے. ان کی بیگم صاحب بھی بیچاری ایسی، اور لڑکے بھی ناواقف کرنے ہم گئے، دیکھا تابوت ان کی لاش رکھی ہوئی پورے سوٹ میں، اور ٹائی لگی ہوئی ہے اور پورا میک اپ ان کا کیا ہے اور عیسائی عورتیں اور محلے والے آتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں کس کرتے ہیں اور پھول ان پر ڈال رکھے ہیں ہار وغیرہ اور بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی. اللہ اس بچے کو عمر دے. آخر عربی مدرسوں میں پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے. اس نے کہا میں ان کے لڑکے کو بلایا کہا کہ میں جاتا ہوں. کیوں کہ میں جو کچھ کہوں گا آپ کریں گے نہیں. کہ نہیں نہیں ہم نے آپ کو بلایا ہے کیوں نہیں کہ پہلے تو یہ ان کا سوٹ ووٹ اتروائیے اور ان سب لوگوں کو عیسائی لوگوں کو باہر کیجئے. ہم ان کو کفن دیں گے, غسل دیں گے پہلے شرعی طریقے پر کفن دیں گے اور ہم ان کی انگوٹھی اتاریں گے. کہ انگوٹھی نہ اتاریے گا ہماری والدہ کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. اور سب کچھ کر لیجیے انگوٹھی نہ ان کرنی, ہم انگوٹھی ضرور اتاریں گے اور مگر ان کو بتائیے گا نہیں. اگر ان کا ہارٹ فیل ہونے والا ہو تو آپ ان کو بتائیے گا نہیں, جیب میں رکھ لیجیے بعد میں بتا دیجیے. خیر راضی ہوئے. وہ تو اتفاق سے وہ بچہ پہنچ گیا. اس نے کیا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا پڑھا ہوا, عربی مدرسے کا ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا تو ہو گیا. مگر کتنے خدا جانے کتنے دفن ہو جاتے. ایک دوسرے صاحب کو میں نے سنا, بڑی عبرت ہوئی, ڈر معلوم ہوا, چاہ جلدی سے میں بھی اب یہاں سے چھٹی کر کے جاؤں بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہے. کہنے کہ ان کا انتقال ہوا, مصری عالم تھے اور کئی کتابیں لکھی ہیں اسلام کی صداقت پر, اظہر کے پڑھے ہوئے تھے. ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیگم امریکن تھیں, ملی کون, تو وہاں مسلمانوں کا قبرستان ذرا دور تھا ان کا, وہاں لے جانا مشکل ہے. اور ہمیں آپ چاہتے ہیں عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا. یہ وہ تو چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو سوچے خواب میں دیکھ لے تو چیخ مارے خواب میں, یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو حفاظت فرما, اے اللہ تو تیری پناہ. یہ وہ چیزیں تھیں. یہ چیزیں ایسی آسان ہو گئی ہیں کہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. بھائیو اپنا انتظام کرو. اگر ایمان کی حفاظت ہو, اگر آپ بچوں کی تعلیم کا نظام ہو, شوق سے رہو اور لوگوں کو ہی بلا لو بشرطے کہ وہ یہ شرط پوری کر سکیں. اور نہیں تو بھائی پھر یہاں رہنا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. کھانے کمانے کے لیے, محض پیٹ بھرنے کے لیے, ایک تو یہ کہ تم خطرے میں, دوسرے تمہارے ملک تو تمہاری جن کو تمہاری ضرورت ہے. اگر تم وہاں رہو گے, ہندوستان کے نوجوان یہاں آ رہے ہیں, وہاں رہتے 10-20-50 ان سے ان کے ماتحت ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں, سب کو ایک تقویت ہوتی, ان کے والدین کو تقویت ہوتی. پاکستان کے حیدرآباد ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے اور عرب ملکوں کے جہاں جائیے, یعنی کئی جگہ تو مجھے عربی میں خطاب کرنے کی ضرورت پیش آئی, اردو میں خطاب کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. اتنے عرب تھے. یہ عرب شام میں ہوتے, یہ عرب سعودی عرب میں ہوتے, یہ مصر میں ہوتے, لیبیا میں ہوتے, مراکش میں ہوتے, تو اپنے ملک کی خدمت کرتے, اپنے ملک کو منظم کرتے, طاقتور بناتے, اپنی تمام صلاحیتیں وہاں پر صرف کرتے. کیا محض تنخواہ کی زیادتی کے لیے, محض اچھا کھانے پہننے کے لیے, محض اچھے مکان میں رہنے کے لیے یہاں آئے؟ یہ بات بہت سوچنے کی ہے. معاف کیجیے گا مالنی, آپ کیا امید رکھتے ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں کہوں گا جیسے, اور آپ کا دل اور خوش ہوگا اور میں نے یہ ایسی بات کہی جس سے کوئی آپ کے دل پر شاید چوٹ لگی ہو. لیکن میں چاہتا ہوں کہ دل پر تھوڑی سی چوٹ لگے, دل پر تھوڑی چوٹ لگے بغیر کام چلتا نہیں. تو آپ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس ملک میں سوال جواب کا بڑا رواج دیکھا. میں اس کو کچھ زیادہ مفید نہیں سمجھتا. اس وقت آپ مجھ سے سوال کریں گے, میں جواب دوں گا انشاءاللہ. وہ جو بات کہی جاتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے. وہ آدمی کتنی ہی ایمان افروز بات کہے اور ایمان تازہ کرنے والی بات, اس کے بعد جو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سب تقریر تو بھول بھال جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے دل میں اور نئی الجھن پیدا ہو جاتی ہے. میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں تقریر کی, ڈیونیٹی کالج میں, میں نے کولمبیا میں تقریر کی, میں نے نیو جرسی کے اسلامک سینٹر میں تقریر کی. ہر تقریر کے بعد میں سمجھا کہ ایک بات جمی ان کے ذہن میں, سوال جواب کا جو سلسلہ شروع ہوا تو میں بھی شاید بہت کچھ بھول گیا ہوں. میں نے کیا کہا دوسروں کیا جانا. تو سوال آپ لوگ واقعی اس کی ضرورت ہو. اور دیکھیں میں مفتی نہیں, یہ بتا دوں, اسلام میں اور ہر جگہ ہر شعبہ ہے الگ الگ. میں موٹے موٹے مسائل جانتا ہوں اور وہ بھی اگر ہندوستان پاکستان ہندوستان میں ہوتا ہوں تو جو اور بڑے عالم ان سے پوچھ لیتا ہوں. تو مشکل مسئلہ ہوگا تو میرے لیے جواب دینا مشکل. کتابیں یہاں موجود نہیں, اس لیے اگر کوئی بڑی کوئی خالص فقہی سوال ہو تو اچھا یہ ہے کہ میں نے دو تین جگہ مجلس تحقیقات چرائیہ ہے ندوے میں، وہاں بھی دارالفتا ہے، دیوبند میں دارالفتا ہے، اور پاکستان میں نیو ٹاؤن جامع مسجد کا مدرسہ ہے، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہو گئے لیکن ان کے یہاں بھی انتظام ہے، اور اچھے اچھے علماء ہیں، وہ علماء بھی ہیں جن کے حالات حاضرہ پر نظر ہے، بہتر یہ کہ آپ ان سے رجوع کریں. ہاں، عملی زندگی میں کوئی اگر آپ کوئی بات مشورے کی ہو، پوچھنے کی ہو تو میں حاضر ہوں، اور کوئی ایسا موٹا مسئلہ بھی دینی ہو تو میں امکان نہیں، لیکن بات چیتیں اچھی ہیں ان میں آپ کے اور ہمارے عرب بھائیوں کے درمیان اچھا خاصا اختلاف ہے، تو اس سے اس کے پوچھنے سے آپ کو تو پہلے سے بھی مسئلہ معلوم ہے اور یہ آپ کے مسئلے پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے سوائے اس کے کہ ایک ذرا غلط فہمی ہو اور ذرا دوری پیدا ہو اس سے. یہ اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے علماء پر سے رجوع کریں تو زیادہ بہتر ہے، وہ آپ کی زبان بھی سمجھتے ہیں، آپ کے حالات سے بھی واقف ہیں، اور ان کے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط ہے، اس لیے رؤیت ہلال کے بارے میں اور ذبیحے کے بارے میں، گوشت وغیرہ کے بارے میں آپ اپنے ملک کے علماء کے اس پر اگر عمل کریں زیادہ بہتر. یہاں اگر آپ نے ان پر اس پر عمل نہیں کیا وہاں گئے تو آپ کو جواب دینا مشکل ہوگا، کہ یکسانی رہے تو بہتر ہے، اور جو چیزیں اس کے بعد بھی رہ جائیں اور آپ ان کو سمجھیں کہ شاید پھر موقع نہ ملے یا مجھ سے کوئی خاص مجھے مناسبت ہو اس سے میں حاضر ہوں، حتی امکان جواب دوں گا، لیکن بہت زیادہ سوالات نہ ہو تو اچھا ہے، وقت کم ہے.